الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره محترم ناظرین آج کی مجلس میں انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام ان کی دعوت اور پیغام اور اس کے جواب میں قوم نے جو طرز عمل اختیار کیا اس کے سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہمیں ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو جس دین اور جس صالح نظام زندگی پر چھوڑ گئے تھے اس میں اولین بگاڑ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں قوم کے اندر پیدا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسلام کا پیغام پہنچایا، اللہ کی ہدایت اور رہنمائی ان کے سامنے پیش کی، اس پر اپنی اولاد کو چلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعوت، وعظ و نصیحت کی کوئی تفصیل ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتی ہے۔ ان کی پیدائش کا تذکرہ ہے اور اسی سلسلے سے متعلق کچھ اور باتیں تو بیان کی گئی ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا پیغام دیا اور ان کے اندر اگر کوئی بگاڑ پیدا ہوا تھا جس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات نہیں ہیں تو کس طرح سے اصلاح کی یہ جانکاری نہیں ہے، لیکن زیادہ یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں قوم کے اندر شرک کی بیماری گھس آئی اور اس کے بعد بگاڑ پھیلتا اور بڑھتا ہی چلا گیا، اور اسی بگاڑ کی اصلاح کے لیے اور قوم کو اللہ کی بندگی کی طرف لانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کام شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیغمبر کی حیثیت سے قوم کے اندر بھیجا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک اپنی قوم میں دعوت اور تبلیغ اور اپنی قوم کی اصلاح کی کوششیں فرمائی ہیں۔ یہ مدت کوئی معمولی مدت نہیں ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بہت لمبی مدت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کچھ خصوصیات بھی ہمیں ان کی اس طویل دعوتی اور اصلاحی جد و جہد میں ملتی ہیں، ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا سب سے بڑا بگاڑ تو شرک کا تھا، تو غرض یہ کہ قوم نوح کے اندر اس طرح کا بگاڑ پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے درمیان میں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ دیکھیے قرآن پاک کا ارشاد ہے، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے یا ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اگر تم نے اس دعوت کو جھٹلایا اور اللہ کی بندگی کو اختیار نہیں کیا تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ یہ دعوت تھی جسے قوم کے اندر پیش کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن بتاتا ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا، انعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری پیروی، میری اطاعت کرو۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت اور شرک سے بچنے کا پیغام، اور اسی کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی اطاعت اختیار کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ قرآن مجید میں دعوت کی اور تفصیل بیان ہوئی ہے، جہاں یہ بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی بھی دعوت دی۔ قوم سے کہا کہ استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ تو کل ملا کر یہ مجموعی دعوت، ایک جامع دعوت، دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کی بھرپور ضمانت دینے والی دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے سامنے پیش کی۔ اور اللہ کی بندگی کا بہت وسیع مفہوم تھا کہ پوجا اور پرستش ہو، بندگی اور غلامی ہو، یا اطاعت، فرما برداری ہو، احکام کی تابع داری ہو، ان سب معنی میں تم ایک اللہ ہی کے لیے یہ ساری کاموں کو اختیار کرو، اللہ کے سوا کسی کو ان کاموں میں شریک نہ کرو، یہی شرک ہے، ظلم عظیم اور بہت بڑا گناہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جو بت پرستی تھی اس کی حقیقت بھی عجیب و غریب ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے، قرآن نے ان بتوں کے نام بتائے ہیں، ود، سوا، یعوق، نصر اور یغوس، یہ بتوں کے نام ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ بہت بڑے لوگ تھے، صالح لوگ تھے، اور ساری قوم ان کو مانتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا، وفات پا گئے یہ لوگ، تو شیطان نے بہکایا اور اس بات پر آمادہ کیا کہ ان کی کم از کم یاد رکھنے کے لیے ان کو ان کے بت بنا کر جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان بتوں کو نصب کر دیا جائے، ان بتوں کو وہاں قائم کر دیا جائے اور ان بتوں کے نام بھی رکھ دیے جائیں انہی کے نام پر۔ تو محترم ناظرین، یہ اس طرح سے پانچ بڑے لوگوں کے نام پانچ بت رکھ دیے گئے۔ اب دیکھیے، وہ نسل تو گزر گئی، انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، ان کی پوجا پرستش نہیں کی، لیکن ان کے گزرنے کے بعد شیطان نے بعد کی نسل کو بہکایا، گمراہ کیا کہ وہ تو ان کی پوجا پرستش اور ان کی عبادت کرتے تھے، تم اپنے بزرگوں کی، جو باپ دادا کا راستہ تھا، بزرگوں کا راستہ، اسے کیسے چھوڑ سکتے ہو۔ تو اس طرح سے بعد کی نسل کو گمراہ کر دیا اور ان کی پوجا پاٹ میں، ان کی عبادت میں لگا دیا، شرک کا اس طرح سے گویا ان کے اندر سلسلہ شروع ہوا۔ تعجب ہے کہ انہی بتوں کے نام آئے ہیں قرآن مجید میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی قوم میں عرب کے لوگ بھی، کفار مشرکین، ان بتوں کی گویا وہ پوجا پاٹ کرتے تھے۔ تو اس طرح سے بتوں کی پوجا پاٹ کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اس دعوت کے ذریعے سے وہ کوئی صلہ قوم سے نہیں چاہتے۔ فرمایا، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم، میں تم پر اس کام کی عوض میں، بدلے میں کوئی مال نہیں چاہتا ہوں، میرا بدلہ تو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا، میں تم سے اس پر کچھ نہیں چاہتا۔ یہ بات بھی حضرت نوح علیہ السلام نے رکھی۔ اس طرح سے اللہ کے اس عظیم پیغمبر نے بے لوث اور خلوص کے ساتھ اور بغیر کسی ذاتی مفاد کے، منافع کے، محض اپنی قوم کی فلاح اور بہبودی، اس کی آخرت میں جہنم کے عذاب سے نجات کے لیے توحید کے پیغام کو پیش کیا، شرک سے بچانے کی کوشش کی۔ اور یہ طویل سلسلہ 950 برس تک مسلسل جاری رہا۔ اس طرح سے گویا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور اپنی جانب سے کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ہم شرک کی اس لعنت سے مرتے دم تک محفوظ رہیں اور توحید کی جو عظیم نعمت اللہ نے عطا کی اس پر قائم رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔